السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارا یہ بلٹن ویب سائٹ پر بھی اور ریڈیو پر بھی سنا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے خبروں سے آغاز کرتے ہیں، اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
علاقائی امور پر پاکستان اور روس کا پہلا مشاورتی اجلاس اسلام آباد سے، میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاک چین اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر کام کی رفتار میں تیزی، وزیر اعظم نے اوشاب سے سوراب تک نئے سڑک کا افتتاح کر لیا. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر پختونخوا کی حکومت نے دہشت گردی و انتہا پسندی میں شامل افراد اور گروہوں کی فہرست جاری کر دی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
وطن واپس آنے والے افغان پناہ گزینوں کے بچے مشقت اور کم عمری کی شادی کے خطرے سے دوچار ہیں، بین الاقوامی تنظیم کی جائزہ رپورٹ میں انکشاف. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ملک بھر میں انکم ٹیکس محکمہ کے چھاپے، بڑی مقدار میں نئے اور پرانے نوٹ ضبط، ایک درجن سے زائد افراد گرفتار. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شہر حلب میں شدید لڑائی جاری ہے، اور فائر بندی کی خلاف ورزی کا فریقین ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قطبی آرتھوڈاکس چرچ میں اتوار کو ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کر لی ہے. ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو چند جدید ہتھیاروں کی مجوزہ فروخت روک دے گا، جس کی وجہ یمنی خانہ جنگی میں سعودی فوجی سرگرمیوں پر تشویش بتائی جاتی ہے. انسانی حقوق کے ایک ادارے ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کی شورش زدہ ریاست راخین میں پچھلے 3 مہینوں کے دوران عسکریت پسندوں کی جانب سے فورسز کے خلاف حملوں کے رد عمل میں روہنگیا مسلمانوں کے سینکڑوں گھر اور عمارتیں جلانے کی ذمہ داری حکومت اور فوج پر عائد ہوتی ہے. اور امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک سیاسی مخالف اور ٹیکساس کے سابق گورنر رک پیری کو وزیر توانائی کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. آج پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر کافی گہما گہمی نظر آئی، جس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بوائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آنا، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرانا تھا. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی ہے. اس موقع پر وزیراعظم کے خلاف پیش کردہ تحریک استحقاق کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی گئی، اور حکومت کے خلاف احتجاج کی مشترکہ حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا. سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کے مقدمے کی سماعت کے دوران وزیراعظم کے وکیل کی جانب سے قومی اسمبلی میں ان کے بیان کو سیاسی بیان قرار دیے جانے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران حزب اختلاف کے لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کو سیاسی کہنا افسوسناک ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی جاری ہے. پاکستان اور روس کے درمیان پہلی بار علاقائی مسائل پر مشاورت ہوئی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مشاورت کے دوران کئی علاقائی مسائل اور اقتصادی تعاون سمیت باہمی مفادات کے معاملات پر بات ہوئی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور روس کے درمیان علاقائی معاملات پر پہلا مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 13 دسمبر کو ہونے والے ان مذاکرات میں مہمان وفد کی قیادت روس کی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار الیگزینڈر وی سٹرینک نے کی، جبکہ پاکستانی وفد کی سربراہی وزارت خارجہ میں تعینات ڈائریکٹر برائے مغربی ایشیا احمد حسین نے کی. اس مشاورتی بات چیت میں تمام علاقائی معاملات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے شعبوں بشمول اقتصادی تعاون اور رابطوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق دونوں ممالک کے عہدیداروں نے اہم بدلتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم فراہم نہیں کی گئی ہیں کہ خاص طور پر کون سے علاقائی امور اس بات چیت کا محور تھے اور ان میں کیا پیش رفت ہوئی۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس مشاورتی بات چیت کا آئندہ دور 2017 میں ماسکو میں ہوگا۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں گرم جوشی دیکھی گئی اور رواں سال دونوں ملکوں کے درمیان پہلی مرتبہ مشترکہ فوجی مشقیں بھی پاکستان میں ہوئیں، جبکہ پاکستان نے گزشتہ ماہ تصدیق کی تھی کہ افغانستان سے متعلق ماسکو میں ایک سہ فریقی اجلاس ہوگا جس میں روس کے علاوہ پاکستان اور چین بھی شریک ہوں گے۔ دفاعی اور علاقائی امور پر دونوں ملکوں کے حالیہ رابطوں سے قریبی تعلقات کی غمازی ہوتی ہے۔ سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں جو نئے اتحاد بن رہے ہیں وہ ابتدائی مراحل میں ہیں، اس لیے یہ واضح نہیں کہ آئندہ یہ روابط کیا رخ اختیار کریں گے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پاکستان اور روس کے کئی مشترکہ مفادات ہیں جن کی بنیاد پر تعاون فروغ پا سکتا ہے۔
اب اس وقت وہ کون سی بنیاد ہے جس کی بنا پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی قربت ان کی ہو سکتی ہے؟ ایک تو سینٹرل ایشیا ہے جہاں پہ روس کے بھی وہ ہیں مفادات ہیں اور پاکستان بھی سینٹرل ایشیا کو ایکسس کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ترکمانستان سے جو پائپ لائن آ رہی ہے کاسا 1000 جو ہے وہاں سے بجلی جو آ رہی ہے، اور چونکہ روس وہاں پہ ایک بڑا اہم پارٹنر ہے اور اس کے بعض ملکوں کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں دفاعی معاہدے بھی ہیں اور روس کا بڑا وہاں کردار ہے، اس لیے ایک تو کامن گراؤنڈ دونوں میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات ہیں۔
رستم شاہ محمد کے بقول پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی کا حصول بھی چاہتا ہے، اس لیے بھی اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔
پاکستان اقتصادی مدد بھی چاہتا ہے اور ٹیکنالوجی وغیرہ بھی چاہتا ہے، اور ڈیفینس ٹیکنالوجی میں پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ مزید تعاون اس لیے بڑھائے گا کہ پاکستان کو اب اپنا جو وہ ہے ڈیفینس آرسنل ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، اور روس کی ڈیفینس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور پھر روس اس خطے میں ایک اہم ملک ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، روس ہے، پاکستان چاہے گا کہ روس کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔
گزشتہ ماہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ روس پاک چین اقتصادی راہداری میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن بعد میں روس کی وزارت خارجہ نے ایسی خبروں کی نفی کی کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر روس پاکستان کے ساتھ کسی طرح کے خفیہ مذاکرات کر رہا ہے۔ تاہم روسی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط بشمول نارتھ ساؤتھ مجوزہ گیس پائپ لائن بچھانے سے متعلق تعاون کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری 2014 کے بعد سے آئی جب روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی نئی فہرست جاری کی ہے جس میں مختلف فرقوں اور گروپوں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 452 افراد کے نام شامل ہیں۔ فہرست کا مقصد دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ان افراد کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے دہشت گردی اور انتہا پسندی سمیت جرائم پیشہ عناصر کی فہرست جاری کی ہے جس میں 452 افراد اور 9 گروہوں کے نام درج ہے۔ اس فہرست میں مبینہ طور پر افغانستان سے تعلق رکھنے والے 4 گروہوں کے نام بھی شامل ہیں جو حکام کے بقول صوبے اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں تشدد پر مبنی کاروائیوں میں ملوث ہیں، تاہم ان کے بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق فہرست میں 75 افراد کو درجہ اول یعنی کیٹیگری اے میں رکھا گیا ہے۔ یہ تمام وہ افراد ہیں جو مختلف عسکریت پسند گروہوں کے سرکردہ کمانڈر اور جنگجو ہیں جن کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام بھی رکھا گیا ہے۔ دیگر افراد ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی معاونت، مختلف جرائم، ریاست اور سماج دشمن سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے، اور خاص طور پر قبائلی علاقوں سے ملحق ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی زیادہ رد عمل بھی اس صوبے میں دیکھا گیا ہے۔ 2014 کے اواخر میں ملک کی سیاسی قیادت نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک قومی لائحہ عمل ترتیب دیا تھا، اور چاروں صوبوں میں اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایف ایکس کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی تھی۔ غیر جانبدار حلقوں کے علاوہ ملک کی فوج کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قومی لاعمل پر پوری طرح سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن افراسیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی سطح پر نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کیے بغیر دہشت گردی و انتہا پسندی پر قابو پانا ممکن نہیں ہوگا۔
سارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی پولیٹیکل ول ہے یعنی سیاسی ارادہ عمل درآمد کا ہے یا نہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، مال ملک میں بھی ہوتے رہے ہیں، اس خطے میں ہو رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہونا ہے۔
صوبائی حکومت میں شامل عہدیداروں کا موقف ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام خطرات سے آگاہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شرپسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کاروائیوں کے علاوہ منافرت پھیلانے والوں کے خلاف بھی قانونی کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اچھا، انٹرنیٹ بند۔ بھارت میں حکومت کی جانب سے بڑے کرنسی نوٹوں کی منسوخی کے بعد انکم ٹیکس کا محکمہ ملک بھر میں جعلی اور کالا دھن رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ حال ہی میں حکام نے بڑے پیمانے پر کرنسی نوٹ پکڑ لیے ہیں جن کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 8 نومبر کو 500 اور 1000 کے نوٹ منسوخ کیے جانے کے بعد سے جعلی نوٹ اور کالے دھن کو پکڑنے کے لیے انکم ٹیکس محکمہ کی جانب سے پورے ملک میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان چھاپوں کے نتیجے میں اب تک بڑی مقدار میں نئے اور پرانے نوٹ ضبط کیے جا چکے ہیں۔ کرناٹک کے شہر بنگلور میں بدھ کے روز جب حکام نے یشونت پورا کے ایک اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا تو کالے دھن کی رکھوالی کرنے والی ایک ضعیفہ نے ان پر اپنے کتے چھوڑ دیے۔ اہلکاروں نے وہاں سے 2.90 کروڑ روپے ضبط کیے، جن میں 2000 کے نئے نوٹوں کے 2.25 کروڑ روپے ہیں۔ پہلے بھی بنگلور سے 50 لاکھ روپے ضبط کیے جا چکے ہیں، جن میں 42 لاکھ نئے نوٹ تھے۔ اسی روز پنجم سے 68 لاکھ روپے اور فرید آباد سے 25 لاکھ روپے نئے نوٹوں کے ضبط کیے گئے۔ دارالحکومت دہلی کے کروڑ باغ کے ایک ہوٹل سے 3.25 کروڑ روپے پرانے نوٹوں کی شکل میں ضبط کیے گئے۔ خاص تکنیک سے ان کی پیکنگ کی گئی تھی تاکہ ایئرپورٹ کی مشینوں پر بھی یہ پکڑے نہ جا سکیں۔ اس سے قبل نئی دہلی کے گریٹر کیلاش علاقے سے ایک وکیل روہت ٹنڈن کی رہائش گاہ سے 13.5 کروڑ روپے ضبط کیے گئے تھے، جن میں نئے اور پرانے دونوں قسم کے نوٹ ہیں۔ روہت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلور میں بلیک منی والوں سے ساز باز کے الزام میں ریزرو بینک آف انڈیا کے ایک سینئر اہلکار کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ نوٹ ضبطی کے معاملوں میں اب تک 1 درجن سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، گجرات، آندھرا پردیش، راجستھان، ہریانہ، پنجاب، مغربی بنگال اور کیرالا کے مختلف علاقوں سے کروڑوں روپے ضبط کیے گئے ہیں، جن میں کئی کروڑ نئے نوٹ ہیں، جبکہ نوٹ بندی کے 36ویں روز بھی 2000 روپے کے لیے لوگوں کو بینکوں کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نئے نوٹوں کی اس بدعنوانی میں بینک افسران بھی شامل ہیں۔ ادھر کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی اور پی چدمبرم نے نوٹ بندی کو سال کا سب سے بڑا گھوٹالہ قرار دیا۔ راہل گاندھی نے بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس گھوٹالے میں ذاتی طور پر ملوث ہیں۔
ہندوستان امیٹھی کے لوگوں نے چنا ہے، میں پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہوں، میری جگہ وہاں بولنے کی ہے اور میں اس سدن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پردھان منتری کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن ہے، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پردھان منتری جی پرسنلی ڈرتے ہیں، پردھان منتری گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس انفارمیشن ہے جس سے ان کا پورا غبارہ پھٹے گا۔
راہل گاندھی کے الزام کو بی جے پی نے مسترد کر دیا۔ مرکزی وزیر انت کمار نے ان کے بیان کو گھبراہٹ میں دیا گیا بیان قرار دیا۔
گاندھی جی کو میں سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک وہ چھپا، وہ کہاں چھپ گئے تھے، کہاں گم ہو گئے تھے؟ یعنی پارلیمنٹ 16 تاریخ کو شروع ہو چکا ہے اور کل تک آپ چرچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور آج ایک دم کھڑے ہو کر کے ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں، یہ سر غلط ہے۔
16 नवंबर से शुरू हुए पार्लियामानी इजलास में बुध के रोज भी कोई काम नहीं हो सका। अब इजलास खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और आइए अब चलते हैं आलमी खबरों की तरफ। अमरीकी वजारत दिफा पेंटेगन ने बताया है कि इत्तेहादी फजाई हमलों में शाम में बरसर पैकार दाइश के 3 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है, जिसमें 2 वो अस्करियत पसंद शामिल हैं जो पिछले साल पेरिस में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस थे। पेंटेगन के तर्जमान पीटर कुक ने बताया कि हमले के वक्त ये तीनों मगरबी ठिकानों पर हमलों के लिए सहूलत फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पीटर कुक के मुताबिक इन 3 दाइश लीडरों को 4 दिसंबर को रक्का में हलाक किया गया। शाम के शहर हलब में शदीद लड़ाई जारी है और फरीकैन फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। बुध से शाम के शहर हलब के मशरकी हिस्से से बागी दस्ते और शहरी इलाके को छोड़कर जाना शुरू हो रहे हैं। सन 2012 के बाद से जारी इस शहर पर से बागियों का कंट्रोल खत्म हो गया है और अब सरकारी फौजों ने इस पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। बैन अलाक्वामी बिरादरी रूस और शाम पर जोर दे रही है कि वह हलब में खूनरेजी को बंद करने और शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए मुनासिब इकदाम करें। मजीद तफसीलात असद नजीर की ज़बानी।
मशरकी हलब का इलाका एक अरसे से बागियों के कब्जे में रहा है और अब इस इलाके में सरकारी बसें खड़ी हैं जो यहां से शहरियों को लेकर इलाके से बाहर जाएंगी। अभी तक जंगबंदी के मुआहदे की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, मगर ये मालूम हुआ है कि तुर्की और रूस ने शामी हुकूमत और बागियों के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय करवाया है। अक्वाम मुतहदा की सलामती कौंसिल में मंगल को एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें मगरबी मुल्कों के सफरा ने रूस पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो शाम के सदर बशार उल असद और इनकी हुकूमत की बेजा पुष्ट पनाही करता आया है। अक्वाम मुतहदा में अमरीकी सफीर समांथा पावर ने कहा,
इट इज योर नूस, 3 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन कंट्रीब्यूटिंग टू अ नूस अराउंड सिविलियंस, इट शुड शेम यू, इंस्टेड By all appearances, it is emboldening you. You are plotting your next assault. Are you truly incapable of shame? Is there literally?
अमेरिकी सफीर समांथा पावर कह रही हैं कि ये आप हैं जिन्होंने फंदे में डालकर उन्हें फंसाया। आपको शर्म आनी चाहिए। इन तमाम तर इकदामात के बाद अब भी आप एक नए कत्लेआम की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। शहरियों के खिलाफ इससे ज्यादा बर्बरियत का मुजाहरा भी नहीं हो सकता और आपके पास इन तमाम बेहिमाना इकदामात का कोई जवाब नहीं है। रूस के सफीर चरकिन ने मगरबी सफरा की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि मजालिम की दास्तानों में मुबालगा आरई की गई है और ये महज प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी बरादरी ने रूस पर जोर दिया है कि वो शामी हुकूमत पर दबाव डाले और उन्हें शहरियों पर जुल्म करने से बाज रखे। उधर शाम के सफीर ने कहा है कि जानबूझकर शामी हुकूमत ने अपने शहरियों को कभी भी कत्ल नहीं किया। शाम के सफीर बशर जाफरी कह रहे हैं कि हम इस तरह की मनगढ़ंत खबरों की न सिर्फ तर्दीद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत भी करते हैं। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और इनके इत्तेहादी ये इल्जाम लगा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के सफीर ने भी रूस से कहा है कि वह हलब में खूनरेजी को बंद करवाने के सिलसिले में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ रूसी सफीर ने कहा है कि मशरकी हलब में जो शहरी मुकीम हैं उन्हें इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है। इधर अमरीका ने इंतबाह किया है कि हलब पर शामी हुकूमत के दोबारा कब्जे का ये मतलब नहीं है कि शाम में खाना जंगी बंद हो गई है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान जान करबी का कहना है,
It was the United States who led efforts to get a UN Security Council resolution in place that codified the process.
ये अमेरिका था जिसने सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश करने की कोशिशों में हिस्सा लिया जिसका मकसद इलाके में जंगबंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पहुंचाना था। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि वो शाम की जंग को बंद कराने के सिलसिले में बैन अल-अक़वामी सतह पर अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सियासी मुखालिफ और टेक्सास के साबिक गवर्नर रिक पेरी को वजीर तवानाई के ओहदे के लिए नामजद करने का फैसला किया है। रिक पेरी 14 साल तक टेक्सास के गवर्नर रहे। پیری نے جو دو مرتبہ ریپبلکن کی جانب سے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل رہے مہم کے ابتدائی حصے میں ٹرمپ پر سخت تنقید کی تھی، لیکن بعد میں دوڑ سے خارج ہونے کے بعد 66 سالہ پیری نے یہ کہتے ہوئے حمایت کی تھی کہ وہ ان کا پہلا انتخاب نہیں ہے لیکن وہ عوام کو پسند ہیں۔ ٹرمپ نے ابھی پیری کی نامزدگی کا باقاعدہ اعلان کرنا ہے، لیکن ٹرمپ کے مشیروں نے منگل کے روز بتایا کہ منتخب صدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ توانائی کے ادارے کی سربراہی کے لیے پیری کو نامزد کریں گے۔ اس سے پہلے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ریکس ٹیلرسن کو وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا، جو ایگزون موبل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ٹیلرسن کی روس کے ساتھ دوستی ہے اور انہوں نے اس کمپنی میں 41 سال سرو کیے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ٹیلرسن کا ایک عالمی کمپنی کو چلانے کا تجربہ محکمہ خارجہ کی قیادت کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
گلزار بنے پاکستانی فلم کے گیتکار، تفصیلات فکر و فن میں۔
سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے جیسے چلتا تھا جب تم تھی، رات بھی ویسے ہی سر موندے آتی ہے، دن ویسے ہی آنکھیں ملتا جاگتا ہے۔
بالی ووڈ کے لیجنڈری قلمکار، شاعر اور فلم ساز گلزار نے آنے والی پاکستانی فلم مہر النساء وی لو یو کے لیے ایک گیت لکھا ہے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر یاسر نواز ہیں، جبکہ اس گیت کو اپنی آواز اور سروں سے سجایا ہے سکھویندر سنگھ نے۔
کاش تمہارے جانے پر کچھ فرق تو پڑتا جینے میں، پیاس نہ لگتی پانی کی یا ناخن بڑھنا بند ہو جاتے، بال ہوا میں نہ اڑتے یا دھواں نکلتا سانسوں سے، سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے، بس اتنا فرق پڑا ہے میری راتوں میں، نیند نہیں آتی تو اب سونے کے لیے ایک نیند کی گولی روز نکلنی پڑتی ہے۔
یاسر نواز کا کہنا ہے کہ گلزار جہلم میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی پاکستانی فلم کے لیے بھی گیت لکھیں۔ ایک سوال کے جواب میں یاسر نے کہا کہ ہم نے فلم پر تقریباً 8 مہینے پہلے کام شروع کیا تھا، اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کشیدہ نہیں تھی، لیکن اس مدت کے دوران دیکھتے ہی دیکھتے حالات کشیدہ ہو گئے۔
مگر یہ صرف خوابوں ہی میں ممکن ہے، وہاں جانے میں اب دشواریاں ہیں کچھ سیاست کی، وطن اب بھی وہی ہے پر نہیں ہے ملک اب میرا، وہاں جانا ہو اب تو دو دو سرکاروں کے دسیوں دفتروں سے شکل پر لگوا کے مہریں خواب ثابت کرنے پڑتے ہیں۔
انہوں نے ٹریبیون کو بتایا کہ موجودہ تناؤ اور بھارتی فلموں میں پاکستانی اداکاروں کے کام کرنے پر پابندی کے باوجود گلزار اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور خود کو پروجیکٹ سے علیحدہ نہیں کیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
تیرے بنا زندگی سے کوئی
رہائشی عمارت کا ایک ایسا سیٹ لگایا گیا ہے جس پر 2 کروڑ روپے خرچ آئے ہیں۔ یاسر نواز کے بقول، پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایسا سیٹ اس سے قبل نہیں لگایا گیا۔
میرا کچھ
ہیروئن ٹی وی اداکارہ سنا جاوید ہیں، جو اپنے فلمی کریئر کا آغاز اس فلم سے کر رہی ہیں، جبکہ ہیرو دانش تیمور ہیں۔ دیگر کاسٹ میں جاوید شیخ اور ثاقب سمیر بھی شامل ہیں۔ ثاقب فلم کے اسکرین رائٹر بھی ہیں۔ یاسر نواز اس سے قبل رانگ نمبر جیسی فلم بنا چکے ہیں۔
تمہیں معلوم ہو جاتا تمہیں میں لے گیا تھا سرحدوں کے پار دینا میں، تمہیں وہ گھر دکھایا تھا جہاں پیدا ہوا تھا میں، جہاں छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था, मिटाता था। दिखाई थी तुम्हें वो खेतियां सरसों के दीने में कि जिसके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शहनाज नफीस। गुज़श्ता हफ्ते आलमी इदारे सेहत यानी WHO की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़याबेतिस में मुब्तिला अफराद की तादाद में गुज़श्ता 35 बरसों के दौरान लगभग 4 गुना इजाफा हुआ है, जिसके बाद दुनिया भर में इस बीमारी के मरीजों की तादाद तकरीबन 42 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 8.5% आबादी ज़याबेतिस का शिकार है और ये मर्ज खास तौर पर मुतवस्सत आमदन वाले मुल्कों में आम हो गया है। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि 1980 में दुनिया भर में ज़याबेतिस या शुगर के बालिग मरीजों की मजमूई तादाद 10 करोड़ 80 लाख थी, जबकि 2014 में इस मर्ज में मुब्तिला अफराद की तादाद 42 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। ये मुतालियाती रिपोर्ट द लैंसेट में शाया हुई है, जिसके नताइज ने दुनिया भर में ज़याबेतिस के रुझानात के हवाले से जामे अंदाजे फराहम किए हैं। अपने मुताले के लिए तहकीकारों की टीम ने 751 मुतालों का तज्ज़िया किया है और मजमूई तौर पर 44 लाख बालिग शुरका के आदाद शुमार का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के 200 ममालिक में बालिग अफराद में ज़याबेतिस के फैलाव का अंदाज़ा लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 2014 के दौरान दुनिया भर में ज़याबेतिस की बीमारी औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज्यादा आम हुई है। आदाद शुमार की तफसीलात से जाहिर होता है कि 1980 के बाद से आलमी सतह पर ज़याबेतिस मर्दों में तकरीबन दोगुनी यानी 4.3% से बढ़कर 9% हो गई है। इसी तरह ख्वातीन में ज़याबेतिस में 2/3 इजाफे के बाद शुगर में मुब्तिला औरतों की तादाद 5% से बढ़कर 7.9% हो गई है। मुहक्किकीन की तरफ से मुताले में ज़याबेतिस की दोनों इकसाम टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क नहीं किया गया है, लेकिन ज़याबेतिस के तकरीबन 85 से 95% बालिग मरीज ज़याबेतिस टाइप 2 के शिकार थे। ज़याबेतिस टाइप 1 एक जीनियाती कैफियत है और ज़याबेतिस टाइप 2 को गैर सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी के साथ मंसूब किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के बाद दुनिया के कम आमदन और मुतवस्सत आमदन वाले ममालिक यानी चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र और मैक्सिको में शुगर के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। आदाद शुमार से जाहिर होता है कि गुज़श्ता 35 सालों के दौरान पाकिस्तान में ज़याबेतिस के मरीजों की तादाद तकरीबन दोगुनी हो गई है, जहां इस वक्त शुगर में मुब्तिला बालिग मर्दों की तादाद 4.9 से बढ़कर 12.6% और औरतों की तादाद 5.9 से बढ़कर 12.1% हो गई है। और यूं पाकिस्तान, मिस्र और इंडोनेशिया शुगर के बालिग मरीजों की सबसे बड़ी तादाद रखने वाले 10 ममालिक में शामिल हो गए हैं। इस मुताले की कयादत करने वाले मुहक्किक प्रोफेसर मजीद इज़्ज़ती ने कहा कि ज़याबेतिस आलमी सेहत आमा के लिए एक बड़ा मसला है और उम्र रसीदा आबादी में इजाफे और मोटापे की बढ़ती हुई सतह का मतलब है कि ज़याबेतिस के मरीजों की तादाद में गुज़श्ता सालों के दौरान हैरानकुन इजाफा हुआ है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मोटापा शुगर के खतरे का एक अहम अंसर है और मोटापे को कंट्रोल करने वाली हमारी कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल मार्गरेट चिन ने कहा कि नताइज में गैर सेहतमंद ग़िज़ा और गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी को बदलने की एक फौरी ज़रूरत दिखाई देती है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کے سامنے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے سامنے آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ شو شروع کیا تھا، لیکن انٹرنیٹ پر خرابی کے باعث وہ پوری طرح سے نشر نہیں کیا جا سکا. تو اب ہم پھر خبروں کا آغاز کرتے ہیں. آج پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر کافی ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، جو کل شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کی گہما گہمی کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آنا اور پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرانا تھا. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی. اس موقع پر وزیراعظم کے خلاف پیش کردہ تحریک استحقاق کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی گئی، اور حکومت کے خلاف احتجاج کی مشترکہ حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا. سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کے مقدمے کی سماعت کے دوران وزیراعظم کے وکیل کی جانب سے قومی اسمبلی میں ان کے بیان کو سیاسی بیان قرار دیے جانے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا. قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران حزب اختلاف کے لیڈر خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کو سیاسی کہنا افسوسناک ہے. اس کے بعد حکومتی رکن خواجہ سعد رفیق نے تقریر شروع کی تو پی ٹی آئی کے ارکان نے سوالات اٹھائے اور احتجاج کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس اب کل شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. امریکہ شمالی وزیرستان میں کرم تانگی ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 8.5 ارب روپے سے زیادہ سرمایہ فراہم کرے گا. اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخطوں کے بعد پاکستان کے لیے امریکی سفیر نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان میں توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی اشروں پر محیط مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ نے دہشت گردی سے متاثرہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں کرم تنگی ڈیم منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے 8.10 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں ایک دستاویز پر دستخط بدھ کو ایک تقریب میں ہوئے، جس کے تحت امریکہ پاکستان کے پانی اور بجلی کے ادارے وابڈا کو مالی اعانت فراہم کرے گا. امریکی سفارتخانے سے جاری بیان کے مطابق سفیر ڈیوڈ ہیل اور وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ آصف نے بھی تقریب میں شرکت کی. سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے، اور جس نئے معاہدے پر دستخط کیے گئے اس سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے اور لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری کے مشترکہ اقدامات کو تقویت ملے گی. اس معاہدے کے تحت کرم تنگی ڈیم کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں کیتو بند بنانے کے لیے رقم فراہم کی جائے گی. سفارت خانے کے بیان کے مطابق کرم تنگی ڈیم منصوبے کے پہلے مرحلے کی تعمیر کی تکمیل سے 16,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی سیراب ہو سکے گی، اور 18 میگا واٹ اضافی بجلی بھی پیدا ہوگی. جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کرم تنگی ڈیم کی تعمیر کے بعد نہ صرف بڑی تعداد میں بنجر زمین زیر کاشت آئے گی، بلکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے.
میں نے جو علاقہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ لاکھوں کے کنال کے تعداد میں زمین ویسے بالکل بنجر ہے، غیر آباد ہے، اور اس طرح اگر ڈیم بن جائے ان سے جب یہ علاقہ آباد ہو جائے تو یقین کرے کہ یہ قبائل کے جتنے بھی علاقے ہیں میرے خیال میں گندم کی اور جن کی ان کے لیے یہی زمینیں کافی ہوں گے اور یہی کاشت کافی ہوں گے، یہی پیداوار کافی ہوں گے. اگر یہ ڈیم بن جائے ان کے ساتھ جو بجلی ہوگی تو یہ بھی حکومت اس علاقے کی بجلی اسے میرے خیال میں پورا ہو جائے گی.
رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین نے کہا کہ اس طرح کے منصوبوں سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کو بھی تقویت ملے گی. واضح ہے کہ 2009 سے اب تک امریکی حکومت نے پاکستان کے بجلی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے 53 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد سے یہ محمد اشتیاق کی رپورٹ تھی. اور امریکہ شمالی وزیرستان میں کرم تانگی ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 8.5 ارب روپے سے زیادہ سرمایہ فراہم کر رہا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخطوں کے بعد پاکستان کے لیے امریکی سفیر نے کہا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان میں توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی اشروں پر محیط مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے. تو یہ رپورٹ آپ نے سنی اور فیس بک پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں. پہلے بھی ہم نے کوشش کی لیکن کچھ انٹرنیٹ کے مسائل کے باعث ہم پوری طرح سے آپ کے سامنے نہیں آ سکے. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ویب سائٹ پر بھی ہم ہیں اور ریڈیو پر بھی آپ ہمیں براہ راست سن رہے ہیں. تو ایک اور رپورٹ ہے کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی. گوادر کی بندرگاہ کے تحفظ کے لیے خصوصی فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کے روز اس سے متعلقہ ایک افتتاحی تقریب میں شرکت کی. تو کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبوں پر کام کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے. سی پیک کے مغربی روٹ کو ملانے کے لیے تقریباً 450 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا آغاز بدھ کو کیا گیا جو نیشنل ہائی وے سے ملانے کے بعد گوادر اور جنوبی اضلاع کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ بنے گا. بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے بالکتر میں ہوشاب سے سوراب تک نئے سڑک کا افتتاح کرنے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آگے چل کر یہ سڑک افغانستان اور وسطی ایشیا تک جائے گی اور اس کی تعمیر سے خطے میں خوشحالی آئے گی.
اس سڑک کی تعمیر سے گوادر کی بندرگاہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ جڑ جائے گی. یہ گوادر سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک سب سے کم راستہ ہوگا. یہ سڑک انشاءاللہ شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہوگی. یہی نہیں یہ سی پیک کی مغربی راہداری کا ایک اہم حصہ ہوگی. کہنے کو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سڑک ہے لیکن دراصل اپنے ساتھ ترقی کے بہت سے مواقع اور امکانات کو سمیٹتے ہوئے ہیں.
گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کے اقتصادی تعاون کے منصوبوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. چین سڑکوں، ریل، مواصلات اور توانائی کے منصوبوں کے ایک نیٹ ورک پر پاکستان میں 46 ارب ڈالر صرف کر رہا ہے جس سے چین کے مغربی علاقے سنگیانگ کو بحیرہ عرب پر واقع گہرے پانیوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی. ایک روز قبل پاکستان کے اعلیٰ سیول و فوجی عہدیداروں اور چینی سفارتکاروں نے گوادر میں پاکستان نیوی کے زیر اہتمام قائم کی جانے والی ٹاسک فورس 88 کا افتتاح کیا. نئی فورس گوادر کی بندرگاہ کی سیکیورٹی اور سیپیک سے منسلک پانیوں کی نگہبانی و دیگر امور سر انجام دے گی. اس سے قبل پاک فوج کی طرف سے چینی کارکنوں اور سیپیک کے تحت بنائے جانے والے زمینی راستوں کے تحفظ کے لیے 20,000 افراد پر مشتمل اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی قائم کیا گیا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سیو دی چلڈرن کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے اپنے وطن لوٹنے والے افغان پناہ گزینوں کی تعلیم سے محروم بچے چائلڈ لیبر اور کم عمری کی شادیوں سے منسلک مسائل کا ہدف بن سکتے ہیں. اس سال پاکستان سے واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ.
بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ پاکستان سے وطن واپس آنے والے افغان پناہ گزینوں کے اسکول نہ جا سکنے والے بچے مشقت اور کم عمری کی شادی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے دوچار ہیں. تنظیم نے مشرقی افغان صوبے ننگرہار میں پاکستان سے واپس وطن آنے والے افغانوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر بدھ کو یہ بات اپنی جائزہ رپورٹ میں کہی. سیو دی چلڈرن نے متنبع کیا کہ ایسے میں جب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3,500 افغان پاکستان سے وطن واپس آ رہے ہیں پہلے سے تشویشناک صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. پاکستان میں حکام کی طرف سے افغان پناہ گزینوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور آئندہ سال مارچ تک ان کے قیام کی مدت ختم ہونے کے تناظر میں اس برس ریکارڈ تعداد میں افغان اپنے وطن واپس گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک رواں برس واپس جانے والے افغانوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زائد ہے. تاہم گزشتہ ماہ ہی حکومت پاکستان نے اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی ملک میں قیام کی مدت میں توسیع کرتے ہوئے اسے آئندہ سال 31 دسمبر تک بڑھا دیا تھا. سیو دی چلڈرن نے ننگرہار کے 5 اضلاع سلسلہ میں پاکستان سے آنے والے 379 مختلف افغانوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر یہ جائزہ رپورٹ تیار کی. بتایا جاتا ہے کہ واپس آنے والوں کی اکثریت کے پاس نہ تو شناختی دستاویزات ہیں اور نہ ہی ان کے مالی وسائل ایسے ہیں کہ وہ اپنے معمولات زندگی کو بہتر انداز میں یہاں بحال رکھ سکیں. غربت کے باعث لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے محنت مزدوری پر لگا دیتے ہیں جس سے وہ گھر کی کفالت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تنظیم کے مطابق ایسے بچوں خاص طور پر لڑکیوں کی کم عمری کی شادی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے. سیو دی چلڈرن کے کابل میں مشیر باہر اللہ ویار کہتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو ان بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس بارے میں تاحال افغان حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اور وائس آف امریکہ کی طرف سے وطن واپس آنے والوں اور مہاجرین کی افغان وزارت سے رابطے کی متعدد کوششیں اس خبر کے نشر ہونے تک برابر ثابت نہیں ہو سکی تھیں. افغان عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وطن واپس آنے والے پناہ گزینوں کی آبادکاری کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کے تحت انہیں رہائش کی سہولت کے علاوہ روزگار کے مناسب مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور کچھ اور اہم خبریں. افغانستان کی حکومت نے منگل کو دیر گئے اعلان کیا کہ اول نائب صدر عبدالرشید دوستم کے ماتحت کام کرنے والے سیکیورٹی حکام کی طرف سے ایک سابق صوبائی گورنر کو یرغمال بنا کر تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں گی. صدر اشرف غنی کے دفتر کی طرف سے جاری کیے گئے اس اعلان سے قبل کابل میں اقوام متحدہ, امریکہ اور یورپی یونین کے حکام نے مبینہ زیادتیوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. شمالی صوبے جوزجان کے سابق گورنر احمد اشچی نے مقامی ٹی وی چینل طلوع نیوز کو اپنے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کی تفصیل فراہم کی تھی. انسانی حقوق کے ایک ادارے ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ میانمار کی شورش زدہ ریاست راخین میں پچھلے 3 مہینوں کے دوران عسکریت پسندوں کی جانب سے فورسز کے خلاف حملوں کے رد عمل میں روہنگیا مسلمانوں کے سینکڑوں گھر اور عمارتیں جلانے کی ذمہ داری حکومت اور فوج پر عائد ہوتی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 اکتوبر کے بعد سے حکومتی فورسز کم از کم 1500 عمارتوں کو نظر آتش کر چکی ہیں اور بعض واقعات میں پوری کی پوری بستیاں جلا ڈالی گئی ہیں, جس کے نتیجے میں روہنگیا نسل کے مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے ڈائریکٹر برینڈ ایڈمز نے کہا کہ نئی معلومات برما کی فوج اور حکومت کے ان دعووں کی نفی کرتی ہیں کہ اپنی بستیوں کو آگ لگانے کے ذمہ دار روہنگیا عسکریت پسند ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر اور عینی شاہدین کے بیانات واضح طور پر اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ فوج نے گھروں اور عمارتوں کو آگ لگائی تھی. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قطبی آرتھوڈاکس چرچ میں اتوار کو ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کی ہے. اس بم حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے. دہشت گرد گروپ کی طرف سے منگل کو انٹرنیٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں مصر اور دیگر علاقوں میں ایسے مزید حملے کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر میں ایک مشتبہ شخص اپنے آپ کو دھماکے سے اڑانے سے قبل چرچ کے گیٹ سے گزرتے ہوئے نظر آتا ہے. داعش نے اس شخص کی شناخت ابو عبداللہ المصری کے نام سے کی ہے جو بظاہر ایک فرضی نام ہے. پیر کو مصر کے صدر عبد الفتح سیسی نے بمبار کی شناخت محمود شفیق محمد مصطفیٰ کے نام سے کی ہے جس کی عمر 22 سال بتائی جاتی ہے. مصری حکام نے مبینہ طور پر دھماکے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ دیگر مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے. اور ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو چند جدید ہتھیاروں کی مجوزہ فروخت روک دے گا, جس کی وجہ یمنی خانہ جنگی میں سعودی فوجی سرگرمیوں پر تشویش بتائی جاتی ہے جس کے 22,000 شہریوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اہلکار نے کہا کہ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے سعودی عرب کو فضا سے ہدف بنانے والے جدید ترین اسلحے کی فروخت منسوخ کر دی ہے جو امریکہ کا ایک کلیدی اتحادی رہا ہے. اور شام کے شہر حلب میں شدید لڑائی جاری ہے اور فریقین فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں. اسی اثنا میں بدھ سے شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے سے باغی دستے اور شہری علاقے کو چھوڑ کر جانا شروع ہو رہے ہیں. سن 2012 کے بعد سے جاری اس شہر پر سے باغیوں کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے اور اب سرکاری فوجوں نے اس پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے. بین الاقوامی برادری روس اور شام پر زور دے رہی ہے کہ وہ حلب میں خون ریزی کو بند کرنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اور امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک سیاسی مخالف اور ٹیکساس کے سابق گورنر رک پیری کو وزیر توانائی کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیری 14 سال تک ٹیکساس کے گورنر رہے اور وہ 2 مرتبہ ریپبلکن کی جانب سے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل رہے۔ مہم کے ابتدائی حصے میں ٹرمپ پر انہوں نے سخت تنقید کی تھی، لیکن بعد میں دوڑ سے خارج ہونے کے بعد 66 سالہ پیری نے یہ کہتے ہوئے ٹرمپ کی حمایت کی کہ وہ ان کا پہلا انتخاب نہیں ہیں لیکن وہ عوام کی پسند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے فیس بک سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہمارا باقی بلٹن ابھی جاری ہے۔ فیس بک پر آج ہماری ٹیم تھی منصور قاسم، سعدیہ اسد اور آمنہ عاصم، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ڈین کرافٹن۔ تو فیس بک سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہمارا باقی پروگرام جاری رہے گا۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستانی فوج کے نئے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے آج ملک کے اہم تجارتی مرکز اور سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور شہر میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف ان کی کوششوں کو سراہا۔ کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ۔
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کراچی کا دورہ کیا اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہیں کراچی آپریشن میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہر میں قیام امن کے لیے آرمی، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا۔ ادھر رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کے 3 بیچز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی آئی جی پولیس سن اے ڈی خواجہ تھے۔ پولیس کے پاس آؤٹ ہونے والے ان 3 بیچز میں 384 سابق فوجی اہلکاروں سمیت 707 اہلکار شامل تھے۔ واضح رہے کہ سابق فوجی اہلکاروں کا یہ دستہ سی پیک کے منصوبوں پر تعینات کیا جائے گا۔ آئی جی سن اے ڈی خواجہ نے اس موقع پر بتایا کہ سن پولیس نے پاکستان آرمی کے ساتھ ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے اور سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے اب تک 1100 سے زائد سابق فوجی اہلکاروں کو سندھ پولیس میں شامل کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب سندھ کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پی پی کی قیادت کل دبئی میں بیٹھک لگائے گی۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور رکن قومی اسمبلی فریال تالپور دبئی پہنچ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دبئی کے لیے کل روانہ ہوں گے۔ مشیروں اور معاونین خصوصی کی تعیناتیوں پر عدلیہ کی جانب سے پابندی کے بعد اب سندھ کابینہ میں پارلیمانی سیکرٹریز مقرر کیے جائیں گے اور قوی امکان ہے کہ موجودہ کچھ وزراء کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پرتگال کے اینٹونیو گوٹرس نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے نویں سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اینٹونیو گوٹرس پرتگال کے وزیر اعظم اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1 درجن سے زائد حریفوں کو شکست دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ عمیر بن ریاس کی زبانی۔
اینٹونیو گوتیخش نے حلف اٹھانے کے بعد کہا کہ بحران کو پنپنے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کو مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی زبانوں میں خطاب کیا. انہوں نے کہا, کسی بحران کی روک تھام کوئی انوکھا تصور نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جسے اقوام متحدہ کے بانیوں نے ہمیں کرنے کے لیے کہا تھا. یہ زندگیاں بچانے اور انسانی اذیت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے. جہاں روک تھام کے اقدامات ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں, وہاں ہمیں تنازعات کے حل کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی. گوتخش جب 1 جنوری کو اپنا کام شروع کریں گے تو انہیں دنیا کو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے پناہ گزینوں اور نقل مکانی کے سب سے بڑے بحران, متعدد مسلح تنازعات, دہشت گردی کے خطرے اور موسمی تبدیلی کے اثرات سمیت بہت سے حل طلب مسائل کا سامنا ہوگا. لیکن ان کا سب سے اہم بحران بلا شبہ شام میں جاری جنگ ہے. وہ کہتے ہیں,
This is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing.
گوتخش کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کسی کو بھی فتح حاصل نہیں ہو رہی اور ہر فریق شکست سے دوچار ہو رہا ہے. یہ دنیا میں سب کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس احمقانہ جنگ کو ختم کیا جائے. اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے سبک دوش ہونے والے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. ان کی دوسری 5 سالہ مدت اس ماہ کے اواخر میں ختم ہو رہی ہے. رکن ممالک نے ہنگامہ خیز دور میں اس عالمی ادارے کی رہنمائی کے لیے بان کی مون کی خدمات کو سراہا. اس موقع پر بان کی مون نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جنگ کے بعد جنوبی کوریا میں ایک بچے کی حیثیت سے ان کی مدد کی تھی اور وہ اس ادارے کو بہت یاد کریں گے. انہوں نے کہا,
For me, the power of the United Nations was never
میرے لیے اقوام متحدہ کی قوت کبھی بھی تصوراتی یا تعلیمی نہیں تھی. یہ میری اور بہت سے کوریائی باشندوں کی زندگی کی کہانی ہے. یہ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں افراد, بے شمار بچوں, نوجوانوں اور لڑکیوں کی کہانی ہے. بان کی مون جنوری کے وسط میں اپنے وطن جنوبی کوریا لوٹ جائیں گے اور وہاں یہ تاثر عام ہے کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب لڑیں گے. عمیر بن ریاض, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بہجہ جیلانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مختلف امور پر گفتگو کی. آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس انٹرویو سے کچھ اقتباسات.
امبیسڈر لودھی, بے حد شکریہ پروگرام جہاں رنگ میں ہماری خصوصی رپورٹ کے لیے وقت نکالنے کا. ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
جی شکریہ آپ کا.
پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی. ڈاکٹر اشرف غنی کا اقتدار سنبھالنے کے بعد توقع تو یہ تھی کہ اشروں کے بعد شاید تاریخ بدل جائے اور پاکستان افغانستان بہتر تعلقات کے ساتھ قیام امن کی کوششیں کر سکیں. وجوہات کے بارے میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں, اب آگے کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیے, پاکستان کا نیبر ہے افغانستان. پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ اپنے ویسٹرن نیبر سے تعلقات بہتر ہوں, اور اسی کی کوششیں جاری رہتی ہیں اور اب بھی جاری ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ افغانستان کی جو طویل جنگیں رہی ہیں, ایک جنگ تو نہیں, 3 جنگیں رہی ہیں حال ہی میں. پہلی جنگ تھی سوویت آکوپیشن کے خلاف, دوسری جنگ ہوئی اس کے بعد جو سول وار تھی افغانستان کی, اور پھر تیسری دفعہ جب انٹروینشن ہوا 9/11 کے بعد, اس کے بعد سے بھی ایک طالبان کی انسرجنسی چل رہی ہے افغان حکومت کے خلاف. تو ان سب جنگوں کا جو اثر ہوا ہے پاکستان پہ, ظاہر ہے وہ بہت ڈی سٹیبلائزنگ ہوا ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جو چاہتا ہے کہ امن ہو افغانستان میں, جس سے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہو. تو ہماری اسٹیبلٹی اور افغانستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ انیکسٹریکبلی لنکڈ ہے, وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کی طویل جنگ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایک پر امن حل نکلنا چاہیے, تاکہ یہ جنگ ختم ہو اور افغان عوام کو بھی وہ پھل ملے امن کا جو باقی دنیا میں لوگوں کو ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی جو چیلنجز اس وقت ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں ان میں کمی آئے. مثال کے طور پہ, پاکستان میں ابھی بھی 2 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین پناہ لے رہے ہیں, وہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنریبلی اپنے ملک واپس جائیں, مگر وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہاں امن واپس آئے. تو پاکستان اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے. ہم نے نہ صرف افغانستان کی حکومت کو یہ کہا, ہم نے یہاں بین الاقوامی سطح پہ یونائیٹڈ نیشنز میں مختلف فورمز پہ یہی کہا کہ دیکھیں, اس وقت ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے کہ افغانستان کا جو سلوشن ہے وہ ایک نیگوشیٹڈ پیس ہی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایک امن جو کہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو, اور ہم تیار ہیں, پاکستان تیار ہے اپنا رول پلے کرنے کے لیے. بس ظاہر ہے اس کی ذمہ داری تو افغان حکومت پہ ہے اور افغان پارٹیز پہ ہے, جنہوں نے آپس میں طے کرنا ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے یا انہوں نے امن اور مذاکرات کی طرف جانا ہے.
بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کی بات کر لیتے ہیں. عام طور پر یہ رولر کوسٹر پر جیسے رہتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ یہ دونوں جوہری ہمسائے ایک بہتر مستقبل دیکھ سکیں؟ کیا امکانات ہیں, کیا اقدامات درکار ہیں؟
دیکھیے, جب جوہری ہمسائے ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں تو یہ تو اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کے درمیان مذاکرات کے ذریعے نارملائزیشن ہو اور ڈی ایسکلیشن ہو ٹینشنز کی. تو افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے اس وقت کہ بھارت کی طرف سے ہم نہیں دیکھ رہے کوئی بھی ولنگنس ٹو ٹاک ٹو پاکستان, اس لیے کہ بات چیت سے ہی مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. اور اس وقت جیسے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں پھر سے ایک بہت ہی انٹینس اپرائزنگ ہو رہی ہے پچھلے 4 مہینوں سے, اور اس کو جس طرح سے بھارت اور ان کی فورسز اس کو سپریس کر رہی ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں اس کی مثال تو دنیا میں مجھے اور کہیں نہیں مل رہی کہ انہوں نے جس بربریت سے اس فریڈم موومنٹ کو سپریس کیا ہے. تو ظاہر ہے اس سے کشیدگی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھ رہی ہے, اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا بھی ایک پیسفل سولوشن ہو, ایک حل نکلے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق ہو, کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق ہو. تو اس کے لیے ہم تو تیار ہیں. وزیر اعظم پرائم منسٹر نواز شریف نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ پیسفل نیبرہڈ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, بہتر ہوں, مگر اس کے لیے ظاہر ہے مذاکرات ضروری ہیں. اور اس وقت ہندوستان تو مذاکرات کے میز پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے.
اب ذرا لائٹر ٹون پہ, پاکستانی مشن نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سافٹ ویئر امیج پر بھی کام شروع کیا, راحت علی خان کا شو بھی ہوا اور بڑا کامیاب رہا. حال ہی میں فلم فیسٹیول جس کا بہت چرچا ہے, بہت شور ہے, اس بارے میں کچھ بتائیے.
جی, ہماری کوشش یہاں رہی ہے خاص طور پہ اس سال 2016 میں کہ ہم پاکستان کے سافٹ پاور کی پروجیکشن کریں, پاکستان کا سافٹ امیج کو بین الاقوامی ورلڈ اسٹیج پہ لے کے جائیں. اور اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے جو کہ یونائیٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہے اور سٹیج ہے. تو یہاں ہم نے مختلف قسم کی شوز کیے, مختلف قسم کی کلچرل ڈپلومیسی کے تحت اپنی ثقافت کو ہم آگے لے کے گئے تاکہ انٹرنیشنل آڈینس دیکھے کہ پاکستان کی آرٹ اور کلچر اور میوزک اور فلمز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور اس سے پاکستان کی جو شناخت ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے انٹرنیشنل سٹیج پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو پروجیکٹ کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بڑا انتھیوزیاسٹک رسپانس ملا ہے, پازیٹیو رسپانس ملا ہے لوگوں سے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے کافی حد تک اس کوشش میں ہم کامیاب رہے ہیں کہ جو نیریٹو ہے پاکستان کے بارے میں یہاں یونائیٹڈ نیشنز میں وہ تبدیل ہو سافٹ پاور کے ذریعے. تو حال میں ہم نے پہلا پاکستان فلم فیسٹیول کیا ہے, پہلی دفعہ ہوا یہ. اس سے پہلے ہم نے ایک آرٹ ایگزیبیشن کنٹمپری آرٹسٹ کی لے کے آئے ہم یونائیٹڈ نیشنز میں, پھر راحت فتح علی خان صاحب نے پرفارمنس دی جنرل اسمبلی میں یونائیٹڈ نیشنز کے. ان سب ایکٹیویٹیز سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کلچرل ڈپلومیسی جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوئی ہے, اور اس سے پاکستان کی امیج میں میں سمجھتی ہوں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے.
آپ کا, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ.
شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو,
بہت شکریہ جی. خدا حافظ.
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ڈین کرافٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی اور ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کر رہے ہیں اسبر امام. تو ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام جہاں رنگ کے لیے, اور اس کے بعد خبروں کا ایک اور نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اس کے لیے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.